25 مارچ 2025 25ویں تراویح کے بعد ترجمان کابر لسان اختر اختر ثانی عارف باللہ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کا علوم و معارف سے لبریز عظیم الشان الہامی بیان جو 20 ممالک میں سنا گیا ہے، خانقاہ امدادی اشرفیہ یادگار خانقاہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 44/6 بیساکھی ہاؤسنگ ڈھال کا نگر ڈھاکہ۔
الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اولى الناس یوم القیامة المتقون من كانوا حیث كانوا۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرهم فإذا اخذوا عن اصاغرهم وشرارهم هلكوا، او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ پاک جل جلالہ ومنوالہ عمد شکل کے معاف کریں، شکل مسلمان کے معاف کریں، اللہ تعالی ہم سب کو تمام مسلمانوں کو معاف فرما دیں، اور اللہ تعالی اولیاء صدیقین کاملین میں ہم سب کو شامل فرمائے، اللہ احمد الشکل کے اولیاء صدیقین کاملین مدے شامل کریں، احمد الشکل کے معاف کرے دیں، اور فام دین سے اللہ تعالی ہم سب کو نوازے، نور فام سے نوازے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت احترام و ادب و اتباع سے نوازے، اور روح دین جو ہے ایمان یعنی اخلاص اور احسان اور اس کے لائے، یہ نعمتیں سب اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے، اور جو زندگی کی زندگی ہے حیات تقویٰ، وہ اللہ تعالی ہم سب کو عنایت فرما دے، اللہ تعالی کی یاد اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوازے۔ آمین۔ میرے دوستو، ایک تو کفر و شرک ہے، اگر تمام دنیا کے اچھے اعمال زندگی میں موجود ہو لیکن ایمان نہیں ہے تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اس کا کبھی اسے چھٹکارا نہیں مل سکتا اگر ایمان نہ ہو۔ وہ سب اچھا عمل کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، اور حسن سلوک ہے، حسن اخلاق ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، دن رات اس کے اچھے سلوک اور برتاؤ کی وجہ سے ہر انسان خوش، گھر والے خوش، ماں باپ خوش، اور پڑوسی لوگ خوش ہیں، سب لوگ خوش ہیں، جہاں جس سے ملاقات ہو ہر شخص اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آسمان و زمین کے مالک اس پر ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے، تو اس کو کیا حاصل ہوا بھائی، کیا فائدہ ہوا؟ تمام مخلوقات تو خوش ہے لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو زندگی بالکل برباد ہے، ذلت رسوائی دونوں جہان کی اس کی قسمت میں ہے، اور اگر تمام کائنات ناراض ہے، تمام مخلوقات اس پر ناراض ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہے، پھر اس کا کیا بگڑا، کچھ بھی نہیں۔ اسی کو فرمایا حضرت خواجہ عزیز الحسن مرجوب رحم اللہ نے کہ جتو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ میرے دوستو دل اللہ دل کو اللہ والا بنانا چاہیے, ہے نا, کہ دل میں ایمان ہو اور اخلاص ہو اور اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی خشیت اور خوف ہو. یعنی ایمان اس کے دل میں موجود ہے, وہ بادشاہ تمام دنیا کے بادشاہوں سے بڑھ کر اس کا رتبہ ہے, اس کی عزت ہے, اس کی مرتبت ہے. اگر سینے میں ایمان ہے تو اس کو سب بادشاہ سے بڑی بادشاہت اس کو حاصل ہے. ایمان اتنی بڑی نعمت ہے, دولت ہے, تو اس پر شکر گزاری ضروری ہے. ہم نے کبھی سوال تو نہیں کیا تھا کہ اللہ ہمیں مومن بنا دیجئے, مسلمان بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا, اسلام کی نعمت سے نوازا. اسی لیے زبان سے بھی شکر ادا کرے اور دل کا حال ایسا ہونا چاہیے کہ دل ہمیشہ شکر گزار رہے, مشغول شکر الہی رہے کہ اے کریم مالک آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان سے نوازا. ہم نے کبھی سوال تو نہیں ہے کہ کیا تو درخواست تو نہیں کی تھی کہ ہمیں ایمان عنایت فرما دیجئے, اسلام کی نعمت عنایت فرما دیجئے. بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ اور اس کے بعد ایک چیز اخلاص ہے, جو بھی عمل ہو اللہ کی خوشی کے لیے کرے. اگر وہ عمل چھوٹا سا بھی ہے تو پھر بہت قیمتی ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ صف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں, اخلاص کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل بھی کیا جاتا ہے تو پھر پہاڑوں سے بھی وہ بڑا ہو جاتا ہے, بڑھ کر ہو جاتا ہے. اخلاص بڑی چیز ہے, جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے. ہم نماز پڑھیں تو اللہ کی خوشی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے. اور وہ زکات دے رہے تو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اور قربانی کر رہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ عمرہ اور حج اور طواف سب اللہ کی رضا کے لیے. کوئی بھی عمل ہو سب اللہ کی رضا کی خاطر. تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے, تھوڑا سا عمل اس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اخلص دینک یکفک العمل القلیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے دین کو خالص بناؤ, اپنے دین کو خالص بناؤ, اس میں اخلاص پیدا کرو تو تھوڑا سا عمل کافی ہے. یکفی کا تمہارے لیے تھوڑا سا عمل کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اعمال چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ انسان کی استطاعت طاقت بھی نہیں یا اس کو بہت زیادہ کمزوری ہے, بیماری ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تو مر پھر بھی میری عبادت کر, ایسی بات بالکل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے تو ایک عورت جو ہے گھر سے نکل گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ ایک خاتون ہے, بہت زیادہ نماز پڑھنے کی ان کو عادت ہے, نمازی نماز نمازی نماز, جب دیکھو نماز پڑھ رہی ہے. یہ نفلی نمازوں کی عادت بہت زیادہ ہے, کثرت سے نماز پڑھنے کی اس کی عادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں چاہیے, یہ کیوں؟ ارے بھائی, طاقت کے اندر رہ کر کے پھر کام کرو, جتنی استطاعت ہو کہ اس طریقے سے کام کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ خیر الاعمال ما دیم علیہ و ان قل, کہ سب سے زیادہ بہترین عمل وہ ہے کہ جس پر دوام ہو, چاہے مقدار میں کم ہو, تعداد میں کم ہو, لیکن اللہ کے نزدیک یہ زیادہ محبوب ہے اور یہ زیادہ پسندیدہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہمیں یاد کرتا ہے, اس عمل کے ذریعے سے روزانہ ہمیں یاد کرتا ہے اور ہمیں بھولتا نہیں ہے. جہاں بھی جاتا ہے وہ اللہ کو بھولتا نہیں. یہ شان بڑی ہے, یہ اخلاق بہت اونچے ہیں, ہے نا. تو اپنی یعنی استطاعت کے اندر عمل کرے, چاہے کم ہو لیکن اخلاص کے ساتھ. نماز پڑھ رہے ہیں تو اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. یہ جذبہ اخلاص بڑی قیمتی چیز ہے, بہت قیمتی سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے نوازے. اول تو یہ ہے کہ اخلاص اپنے اندر ہو, اس کا استظہار بھی چاہیے. جب کام کرے تو اللہ کی رضا کا استظہار ہو کہ طلب رضا محبوب پاک کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں, اس لیے کر رہا ہے کہ ہمارے مالک خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. تو یہ استظہار ہونا، دل میں اس بات کو حاضر رکھنا، یہ بہت ضروری چیز ہے. بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں نیت کیا ہے، تمہارے دل میں دل کی نیت کیا ہے. اگر دیت ان کی نیت ان کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اگر کوئی بھی عمل ہو، ہجرت ہو، نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، روزے ہو، حج ہو، عمرہ ہو، کوئی عمل ہو، اگر نیت اس بات کی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ اس کو ضرور مل جائے گا. ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں خدا کی قسم کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس نے اللہ کو چاہا، اللہ اس کو ضرور مل گیا، لیکن تم نے اللہ کو نہیں چاہا نہیں، اس لیے اللہ تمہیں نہیں ملے، ہے نا. آہ منگر اثر داشتے یار بکو ہم گزر داشتے. اگر میرے دل میں اللہ کے لیے بے چینی ہوتی، بے قراری ہوتی، تو اللہ خوش ہوتے اور اللہ ہمیں ضرور مل جاتے. یہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا بہت ضروری ہے. بار 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 اس کی عادت ڈالے، جب عمل کرے تو اللہ اخلاص کا احتضار دل میں ہو، ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ احتضار ہو دل کے اندر اخلاص. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن کیا کروں، یہ عجیب بات ہے، امام ربانی فقی النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نبر اللہ تعالی مرکدہ فرماتے ہیں، اخلاص پیدا ہوتا ہی ہے اہل اللہ کی صحبت سے، کہ کاملین جو مخلصین ہیں ان کی صحبت کی برکت سے اخلاص عطا ہوتا ہے. بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں، کوئی تحریک چلاتے ہیں، کوئی بڑا کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیقات ہوتی ہیں، ایک زمانہ گزر جاتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ ارے ہم نے تو یہ اخلاص سے نہیں کیا، بلکہ اس میں نام و نمود کا شمول تھا، ہے نا، اخلاص اس میں نہیں تھا. تو اخلاص ہے کہ نہیں اس کو سمجھنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت کا نور حاصل کرنا ضروری ہے. صحبت اہل اللہ سے وہ نور کو نور حاصل کرنا ضروری ہے. ورنہ وہ فام نہیں آتا ہوتا، وہ سمجھ نہیں آتا ہوتی کہ جس کے ذریعے سے یہ سمجھ لے، پہچان لے کہ اخلاص ہے کہ نہیں ہے، ہے نا. ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نور فہم کسی فانی فی اللہ باقی باللہ کے صحبت کے بدون حاصل نہیں ہوتا. کہ فانی فی اللہ باقی باللہ، کوئی قلندر، کوئی ولی کامل، ایسے کسی ولی کامل کی صحبت کے بغیر یہ اخلاص یا نور فہم حاصل نہیں ہوتا. جب فہم نہیں تو سمجھے گا کیسے؟ نورانی فہم کا حاصل ہونا یہ موقوف ہے اہل اللہ کے ساتھ تعلق پر، اہل اللہ کی صحبت پر، اہل اللہ کی دعاؤں پر، توجہات پر، ان کی خوشیوں پر، ہے نا. اسی لیے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اصحب علی تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ نے فرمایا کہ میں طلبہ اکرام اور علماء اکرام کو ایک وصیت کرتا ہوں کہ میرے علم پر مغرور نہ ہو، کہ اس کا کار آمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت، صحبت اور نظر عنایت پر. یعنی حضرت حکیم الامت تھانوی نے طلبہ اکرام سے، علم دین کے جو طلبہ اکرام ہیں، ان کو خاص طریقے سے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا، اور علماء دین کو بھی متوجہ فرمایا کہ بھائی صرف علم حاصل ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ عالم ہے، علامہ ہے، محدث ہے، شیخ الحدیث ہے، ہے نا، اور شیخ الاسلام اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ بھائی کسی کامل کے پاس جاؤ اور اپنا نبض دکھاؤ، کامل کے پاس جاؤ، ان کی دعا حاصل کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی تربیت میں بیٹھو، ہے نا، کہ اس کے بغیر جو ہے وہ علم نور والا ہوتا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ حاصل ہے، خواجہ پندارت کے دارت حاصل حاصل خواجہ بجز پندار نست، سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. علماء دین کا حضرت حکیم الامت تھانوی نے یہ نصیحت فرمائی، ہے نا. تو کسی کامل کے پاس جانا چاہیے، بھائی علامہ سید سلام الندوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے سب سے اونچے علماء میں ان کا وہ شامل ہے، بر صغیر کے سب سے بڑے علماء میں، اکابر علماء دین میں وہ شمار ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑی بڑی تصنیفات کی، بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور دین کی خدمات میں وہ مشغول تھے، مصروف تھے، دن و رات مشغلہ ہی خدمت دین کا تھا. اور انہوں نے سمجھا کہ خوب کام ہم سے ہو رہا ہے دین کا. لیکن حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں جب پہنچے تو پھر کہنے لگا کہ ہاں ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچے، ہم تو اندھیرے میں تابو جالے میں پہنچے ہیں. اور حضرت حکیم الامت کی صحبت سے اور تربیت سے، تقریر سے، اور حضرت کے ملفوظات و مواعظ سے اتنا متاثر ہوئے، فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ دین آج سمجھ میں آیا، قرآن جو ہے آج ہی سمجھ میں آیا، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک جو آج نازل ہوا ہے، قرآن پاک کی ایک ایک بات میں آج ہی سمجھنے لگا، اس سے پہلے تو ہم نے سمجھا نہیں تھا. تو علامہ شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمان رحمۃ اللہ نے یہ علامہ سید سلیم الندوی رحمۃ اللہ کو یہ خط لکھا تھا کہ مولانا ماشاء اللہ علوم کے آپ سمندر ہیں، ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بے سے مرد کاملے پامال شو، ہے نا، قال رب گزار مرد حال شو، بے سے مرد کاملے پامال شو. مولانا یہ قیل و قال ہے سب کچھ، ہے نا، قال اللہ قال رسول اللہ کہنا ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے، ایک مشرک بھی کہہ سکتا ہے، ایک یہودی نصارہ بھی کہہ سکتا ہے، ایک فاسق فاجر بھی کہہ سکتا ہے، ایک جو شرابی ہے کبابی ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے، قال اللہ قال رسول اللہ. لیکن وہ قال اللہ کے ساتھ قلب میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ کی محبت موٹ زن ہو، اور جو ہے دل اللہ کے خوف سے لرزنے لگے، کانپنے لگے، ایسی کیفیت و حالت و صفت کا پیدا ہونا، یہ اس مقام تک ہم پہنچے بھی کہ نہیں، اس منزل تک ہم پہنچے بھی کہ نہیں، کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. ایمان تو دل میں جب آیا کہ اللہ کا نام بھی سنتا ہے، ذکر بھی سنتا ہے، آیات بھی سنتا ہے، تو دل کانپ اٹھتا ہے، ہے نا، اور لرز اٹھتا ہے کہ اللہ کا نام ہم نے سن لیا، اللہ کا نام. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا. جبکہ ایک ایک آیات سنی تھی ایمان بڑھ جائے، قرب الہی بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے منازل طے ہو جائے، ایسا ایمان عطا ہو، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کامل کی صحبت میں جائے آدمی، اپنے آپ کو مٹائے، پیس دے، بالکل انانیت کو جو بالکل ختم کر دے، بالکل پیس دے. ہے کہ ہم اس لیے آئے ہیں آپ کے پاس تاکہ اپنے آپ کو مٹا کر اللہ تک پہنچ جائے، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پہ میں لایا ہوں، مٹا دیجئے، مٹا دیجئے کہ میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. مٹنے کے لیے جانا چاہیے اہل اللہ کے پاس، اپنے آپ کو مٹانے کے لیے جانا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور خواجہ عز اللہ حسن مرزوق رحم اللہ نے یہ جو ہے مفتی جمیل احمد تھانوی رحم اللہ کے لیے اشعار لکھے تھے، بے سے مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. شیخ کے پاس جائے تو اپنے کو مٹائے، ہے نا، اور اپنے کو ذلیل کرے، تو پھر جو ہے یہ ذلت عزت بن جاتی ہے، عظیم الشان عزت کا یہ ذریعہ بن جاتی ہے یہ ذلت، ہے نا، کہ لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہے نا، اللہ کے راستے میں لی فقیری بادشاہت ہو گئی، عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی. جو سچا عاشق بنتا ہے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، خاک میں ملاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ ذلت عزت میں تبدیل ہو جاتی ہے. کیا بات فرمائی کہ عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. یہ اللہ والوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے لیے آتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، ماسٹر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، علامہ ہوتے ہیں، شیخ الحدیث ہوتے ہیں، بوت اعظم ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن کسی اہل اللہ کے سامنے، اللہ والوں کے سامنے جا کر وہ کچھ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، اپنے کو مٹاتا ہے لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے. جو اللہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ اس کو اونچا بنا دیتے ہیں, اللہ اس کی رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے نا اور نیچا کرتا ہے وہ رفعہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بلندی بلند فرما دیتے ہیں. دیکھو ترجمہ یاد رکھنا میرے دوستو, جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے نیچا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے, اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں. کیا بات ہے میرے دوستو, اور یہ کیا ہے, بلندی قرب الہی, بلندی منازل رضا الہی, اور بلندی نسبت مالا, بلندی تعلق مالا, یعنی وہ تعلق مالا عطا فرماتے ہیں جو اس کو سب سے اونچا بنا دیتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایمان بڑی نعمت ہے, پھر یہ ہے کہ اخلاص بھی ہو اندر, ہے ہمیشہ اخلاص, جیسا کہ خون ہمیشہ جسم کے اندر ہمیشہ خون دوڑتا رہتا ہے, اسی طریقے سے اخلاص ہمیشہ دل میں ہو. کوئی بھی کام ہو تو اللہ کے لیے, کچھ بھی ہو اللہ کے لیے, ہاں ہو اللہ کے لیے اور نہ ہو تو اللہ کے لیے, ہے نا. کسی سے محبت اللہ کے لیے, اور کسی سے دور رہنا وہ بھی اللہ کے لیے, اور کسی کو کچھ دے رہے تو اللہ کے لیے, اور کسی کو کچھ نہیں دے رہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. کسی پر بڑے خوش ہے تو اللہ کے لیے, کسی پر بڑے بہت ناراض ہو گئے تو اللہ کے لیے. یہ زندگی آتا ہو, اگر اس طرح سے زندگی ہو کہ ہر وقت اس بات کا خیال رکھے کہ جو کام ہم کریں گے اپنے مالک کی خوشی کے لیے کریں گے, اللہ کے لیے اللہ کے لیے, کسی کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ کے لیے, کسی سے بھاگ رہے ہیں تو اللہ کے لیے, یا کسی کے ساتھ بیٹھنا اللہ کے لیے, اور کسی کے ساتھ نہ بیٹھنا وہ بھی اللہ کے لیے, ہنسنا اللہ کے لیے, رونا اللہ کے لیے. جب ایسی حالت ہو جاتی ہے پھر وہ خدا کی قسم صدیقین کے رتبے پر فائز ہو جاتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, جس نے محبت کی اللہ کے لیے محبت کی, اور کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے بغض رکھا, اور کسی کو کچھ دیا ہے تو عطا کیا تو اللہ کے لیے عطا کیا ہے, اور کسی کو نہیں دیا تو اللہ کے لیے نہیں دیا. اس حدیث پاک کے شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ مرقا شر مسکات میں فرماتے ہیں, یعنی کہ تمام اعمال جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں, یہی اس کے دن و رات ہے, یہی اس کا مزاج ہے, طریق حیات ہے, یہی اس کی زندگی ہے. تو پھر تو استکمل الایمان, یہ اپنے آپ کی اپنے ایمان کو سب سے کامل درجے میں اس نے پہنچا دیا, سب سے اپنے ایمان کو سب سے بلندی میں پہنچا دیا ہے. تو کیا مطلب ہوا, اس صدیقین میں شامل ہو گیا, یہ اولیاء صدیقین میں شامل ہو گیا. اس کو اخلاص کہتے ہیں میرے دوستو, ہے نا, اخلاص کا اہتمام بہت ضروری ہے میرے دوست. اسی لیے جو ہے یہ اپنے اکابر دین کی مواز و ملفوظات کا مطالعہ بہت ضروری ہے, ہے نا, ان کی حیات کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اور جو لوگ اپنے اکابر دین پر فدا ہے سو جان سے, ایسے آل اللہ کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا بھی ضروری ہے تاکہ اکابر کی محبت پیدا ہو, اکابر کی عظمت پیدا ہو, اکابر کا ادب اور اکابر کے اتباع کا جذبہ اپنے اندر پیدا ہو, سینے میں پیدا ہو. خدا کی قسم وہ بندہ جو اکابر کی عظمت والا ہے, محبت والا ہے, ادب احترام والا ہے, وہ بہت ہی زبردست خوش نصیب بندہ ہے. خدا کی قسم اس کی دنیا بھی کامیاب, اس کی آخرت بھی کامیاب, وہ ہمیشہ سایہ رحمت الہی میں ہوگا جہاں بھی جائے گا, ہے نا. یہ ادب اکابر دین, عظمت اکابر دین اور محبت اکابر دین جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کو دونوں جہان میں کامیاب بنا دے گا, ہے نا. اس کو دونوں جہان میں کامیاب بنا دینے والی یہ سب نعمتیں ہیں, ہے نا, اکابر دین کا ادب, اکابر دین کی محبت, اکابر دین کی عظمت اور احترام, اور اکابر دین کی اتباع, یہ سب وہ چیزیں ہیں, وہ خصال ہے جو اس کو جنت میں پہنچا دیں گے, اور اللہ کے قرب کے منازل عظیمہ رفیہ تک اس کو پہنچا دیں گے. قرآن و احادیث سے یہی باتیں سمجھ میں آتی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہمارا بن کے رہنا, لیکن یہ ہے کہ حکم فرمایا کہ جو میرے ہیں ان کے ساتھ رہنا, ہے نا, جو میرے ہیں ان کے ساتھ رہنا. وطب سبھی لمن اناب الیہ, اناب الیہ جو ہر وقت میں میرا بن کے رہتے ہیں. اناب الیہ کے کیا معنی ہے, وہ کہیں بھی ہوتے ہیں تو ہر جگہ وہ بالکل میرا ہوتے ہیں, میری طرف ان کے قلب کی توجہ ہوتی ہے, ان کے قلب کے اندر میری ہی جستجو ہوتی ہے, میری تلاش میری ہی پیاس ہوتی ہے, ہے نا. ہاں, حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکرم اللہ نے کعبہ شریف کے سامنے روتے ہوئے فرمایا, پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو. اللہ, ایک پیاسے کو گرمی کی شدت میں جس طرح پانی کی تلاش ہوتی ہے, آپ کی پیاس مجھے اس سے بڑھ کر ہو, اس سے بڑھ کر آپ کی پیاس میرے دل میں. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا ایسا پیاسا بنا دے, ان کے قرب کا پیاسا بنا دے, ان کی رضا کا پیاسا بنا دے, ان کی خوشیوں کا پیاسا بنا دے, ان کی مائیت کا پیاسا بنا دے, ان کی رحمتوں کا پیاسا بنا دے, اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا ہم سب کے پیاسا بنا دے, اپنی ذات کا ہم سب کو پیاسا بنا دے. ہمارے حاجی صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ, لوگ چیزیں چاہتے ہیں مختلف, لیکن میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ آپ میرا بن جائے اور مجھ کو اپنا بنا لے, ہے نا. کہ کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, ہے نا. قرآن پاک میں جہاں جہاں وجہون کا لفظ آتا ہے کہ فسم وجہ اللہ, بہت مزہ آتا ہے. وجہ اللہ میں پتہ نہیں کیا سب اسرار چھپاتے ہیں اللہ تعالی. فسم وجہ اللہ, جدھر رخ کرو تو فسم وہی اللہ, وجہ کے معنی چہرہ, اللہ کا چہرہ ہے. چہرہ تو اللہ کا, یہ کیا مطلب ہوگا, جدھر رخ کرو وہی اللہ کا رخ ہے, جدھر رخ کرو وہی اللہ کا رخ ہے, اللہ کا رخ تمہاری طرف ہے, وہی اللہ موجود ہے. اینما تولوا فثم وجه الله وهو معكم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی ماہیت ہے, اللہ کی ماہیت ہے تمہیں, اللہ کی ماہیت تمہیں حاصل ہے. عجیب سب باتیں ہیں, ید اللہ اور وجه اللہ, عجیب عجیب اسرار کے کلمات ہیں. یہ سب حامل اسرار کلمات ہیں. میرے دوست خدا کی قسم, یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عاشق ذات بنا دے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ جنت مانگنا یہ بھی سنت ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس کو جنت مل جائے یہ فوز عظیم ہے, سب سے بڑی کامیابی, یہ بڑی کام, یہ سب سے بڑی نہیں, فرمایا کہ الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے. یہ بڑی کامیابی ہے جنت میں داخل. فما زوزعن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ جہنم سے نجات مل گئی اور جنت اس کو حاصل ہو گئی, جنت میں داخلہ ہو گیا تو یہ کامیاب ہو گیا بندہ, اس کو کامیاب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور دوسری جگہ اس کا الفوز العظیم فرمایا, الفوز العظیم, جنت میں داخل ہونا تو جنت کی نعمتوں کا مل جانا, اس کو اللہ تعالیٰ نے فوز عظیم فرمایا. لیکن خدا کی قسم, سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ بندہ اللہ کا عاشق بن جائے, اللہ کی ذات کا عاشق بن جائے, اللہ کی ذات کا دیوانہ بن جائے. لیکن اس طرح کے وہ جنت کی طلب بھی ہے, لیکن سینے میں اس کے محبوب پاک غالب ہے, سینے میں اس کے محبوب پاک غالب ہے. تو دونوں چیزوں کو اس نے جمع کیا, سنت, طریق سنت کو بھی جمع کیا اور طریق صدیقیت کو بھی جمع کیا. اور ایک بات یہ بھی سنو کہ ہر نبی جو ہے وہ نبی بھی ہوتے ہیں, ہر نبی بھی ہوتے ہیں, پھر صدیق بھی ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا, نبی ایک تو نبی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ عہدہ حاصل ہے کہ ہمارے بندوں کو ہماری باتیں سناؤ, ہمارے پیغامات سناؤ, ہم سے باخبر کرو, ہے نا, ہماری طرف ان کو بلاؤ, پکارو, ہماری طرف ان کو لاؤ, ہمارا بننے کی تعلیم ان کو دو، تربیت کرو ان کی کہ وہ ہمارا بندہ ہے. یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم میں عجیب کتاب ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، ہر بات موجود ہے راہ ہدایت کی، لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو وہ فام عطا فرماتے، توفیقات سے نوازتے ہیں، تو پھر اسی کو وہ نعمت حاصل ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو آپ نبی ہیں، ہمیشہ ہماری باتیں سناتے رہتے ہیں، یہ آپ کا مشغلہ حیات ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. جبکہ آپ کو فراغت مل جائے دعوت اللہ کے کام سے، تو فَارْغَبْ، اب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اب جو ہے کچھ ہماری ہی لیے مشقت اٹھا کر کے بھی دکھائیے، ہم دیکھیں کہ آپ ہمارے لیے مشقت جھیل رہے ہیں، یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اور آگے اور واضح فرمایا کہ جو کہنا چاہتا وہ یہ ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، صرف اپنے رب ہی کی طرف آپ رغبت کیجئے، اپنے رب ہی کی محبت میں بالکل مشغول ہو جائیے، اپنے رب ہی کی محبت میں بالکل ڈوب جائیے، ہے نا، اپنے رب ہی کا ہو کے پھر دکھا دیجئے. یعنی مطلب کہ مخلوق کے اندر آپ ہوتے ہیں تو خالق کے لیے ان سے بات کرتے ہیں، اب بالکل سب سے کٹ کر صرف ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، سب سے کٹ کر، جس کو کہتے ہیں وتوتل الیہ تبتیلا، وتوتل الیہ تبتیلا، تمام کائنات سے کٹ کر، تمام مخلوقات سے کٹ کر اور ہٹ کر بالکل میرا بن کے دکھا دیجئے. دیکھا آپ نے قرآن پاک سے سعود، میرے دوست، ایک عاشق جنت ہے، ایک عاشق جنت، یہ عاشق جنت ہے کہ عاشق مولا ہے؟ یہ عاشق جنت نہیں، عاشق مولا ہے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ جنت تو اگر تو نے اللہ کو چاہا تو اللہ تعالیٰ تجھ کو جہنم میں ڈال دیں گے، جنت تجھے ضرور دیں گے، لیکن تو آپ کیوں عاشق جنت بنا، کیوں نہیں تو عاشق ذات بنا، عاشق جنت کیوں بنا؟ اگرچہ یہ حضرت والا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو عاشق جنت ہے وہ مجرم ہے، عاشق جنت ہے وہ بالکل مجرم ہے، اور عاشق ذات حق ہونا چاہیے. پھر فوراً فرمایا کہ اگرچہ یہ مجرم بھی جنتی مجرم ہے، اگرچہ یہ مجرم بھی جنتی مجرم ہے. حاجی کمال صاحب کے گھر پہ حضرت والا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، وہاں صرف میں ہی تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا. بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوست؟ عجیب معاملہ تھا. اس لیے کاملین کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ساتھ رہنا چاہیے، پتہ نہیں کس وقت کیا بات مل جائے، کیا دولت مل جائے، کیا نعمت مل جائے، کون سی بادشاہت مل جائے، کچھ پتہ نہیں، ساتھ رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، توفیقات سے نوازے. لیکن میں اس کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ ایسے کاملین کا ملنا آسان بھی نہیں ہے. خلافتیں تو بہت یعنی بانٹ رہے ہیں لوگ، خلافتیں بہت تقسیم ہو رہی ہے، لیکن تعلق میں اللہ کی فکر بہت کم لوگوں کو ہے. خلافت مل گئی، خانقاہ کھول دی، اور جناب وہ لوگ آ رہے ہیں، مرید کر رہے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں، یہ غم نہیں کہ میں بھی تو اللہ والا بنوں. میرے شیخ عارف اللہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحم اللہ سے جب بھی کوئی کہتا تھا حضرت دعا فرما دیجئے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، حضرت والا کا معمول تو ہمیشہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ والا بنا دے، آپ کو بھی اللہ والا بنا دے. ہمارے گمر میں ہمارے شیخ رحم اللہ صدیقین کے اعلی مرتبے پر فائز تھے، بہت اونچے درجے کے وہ صدیق تھے، دنیا پر ان کی بالکل نگاہ نہیں تھی، ہے نا، ایسی نگاہ ان کی تھی کہ نظر وہ ہے جو کون مکان سے پار ہو جائے، مگر جب روئے تاباں پہ پڑ جائے تو بیکار ہو جائے، ہے نا، وہ نظر ہے جو صرف طالب محبوب پاک ہو، صرف طالب ذات حق ہو، وہ نظر کامل ہے. تو وہ نظر میرے شیخ کو حاصل تھی الحمدللہ، ہے نا. ذوق اولیاء صدیقی نے کاملین سے اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ کو نوازا تھا، لیکن باوجود اس کے فرماتے تھے ہاں بھائی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا دے اور آپ کو بھی اللہ والا بنا دے، ہے نا. یعنی اللہ والا یہ لفظ اتنا ہم نے کہیں نہیں سنا جتنا کہ میرے شیخ کی صحبت میں سنا ہے، جتنا کہ میرے شیخ کی مجلس میں سنا، جتنا کہ میرے شیخ کی تقریرات کے دوران میں ہم نے سنا، اللہ والا بن جاؤ، ہے نا؟ اگر ساری دنیا حاصل ہو گئی اور تم اللہ والا نہیں بنے تو پھر کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، ہے نا؟ کوئی حاصل کچھ بھی نہیں. اور میرے شیخ رحم اللہ کا اتنا اونچا مقام تھا، عبدیت و فنائیت کا اتنا اونچا مقام تھا، اپنی ذات پر کچھ بھی ایک ذرا بھی نظر نہ تھی. اسی لیے آرام سے فرماتے تھے کہ الحمدللہ حاصل کائنات حاصل عبادات مجھے حاصل ہے. کثرت سے فرماتے تھے میرے شیخ کہ لوگ کہیں مجمع بنا کے بیٹھے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں حضرت والا سے، اس انداز سے لوگ بات کرتے تھے، بعض بے سمجھ لوگ کہ حضرت والا اس میں شامل کیوں نہیں ہے. حضرت والا جوش میں فرماتے تھے کہ کیا بولتے ہو بھائی، کیا بولتے ہو تم، حاصل عبادات مجھے حاصل ہے. یہ جملہ میں نے ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ میرے شیخ کی زبان مبارک سے سنا ہے. یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے الحمدللہ. بات سمجھ میں آئی میرے دوست؟ کیا مقام تھا، کس مقام پر تھے. ایک دعویٰ کرنا تو جائز نہیں کہ کسی بندے کے لیے دعویٰ کرنا کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں، یہ دعویٰ کرنا جائز نہیں. تو فرماتے ہیں کہ جو حاصل عبادات ہے وہ مجھے حاصل ہے، یہ تو بظاہر دعویٰ ہے لیکن یہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ عبدیت و فنائیت کے اتنے اونچے مقام پر فائز ہے، وہاں سے یہ بولنا فنائیت کا ذرا بھی خلاف نہیں ہے کہ اپنی ذات کی کمال فنائیت کے بعد اس بلندی سے یہ فرما رہے ہیں حضرت والا، جہاں اپنی ذات کا احساس ہی نہیں ہوتا، جس کو کسی بزرگ نے یوں فرمایا، ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے. اس ذات محبوب پاک میں اس طرح فنا ہو جاؤ کہ تمہاری ہستی ختم ہو جائے، ہے نا؟ ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کی رنگ بھو نہ رہے. اب بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ تو ایسے اولیاء کاملین اگر دنیا میں نہ پیدا ہوتے ہیں تو ایسی بات کیوں فرمائی گئی، ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کی رنگ بھو نہ رہے. تو معلوم ہے کہ اس فنائیت کی اس بلندی سے میرے شیخ رحمۃ اللہ ایسا جملہ فرماتے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو شانے ہیں تو اس کا فیض اولیاء کاملین پر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لی مان اللہ وقت اللہ صاحب ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ اللہ کے روزانہ اللہ تعالی کے ساتھ ایسا ایک وقت میرا ہوتا ہے، اس میں کوئی سب سے زیادہ مقرب قریبی فرشتہ بھی وہاں کبھی فرشتہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکا، قریبی کوئی قریبی فرشتہ بھی کبھی وہاں نہیں پہنچ سکا، اور کسی نبی کی بھی وہاں تک رسائی نہیں ہوئی، کوئی نبی بھی وہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکا. وہ ایسے اللہ تعالی کے ساتھ ایسا خاص کسی وقت میں میرا اتنا قرب ہوتا ہے، میں اللہ تعالی کی ذات سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں. لی مان اللہ وقت لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، وہاں تو کسی کو پہنچنے کی کوئی قدرت نہیں، کسی کی رسائی وہاں تک نہیں اٹھ سکتی. بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب الہی کا وہ عروج اور بلندی جو عطا ہوتی تھی، وہ اس کا فیض بھی انبیاء اکرام پر ہوتا ہے. وہ انبیاء اکرام کے غلام ہے لیکن وہ غلامی کے اعتبار سے ان کو ایسی بلندی عطا ہو جاتی ہے کہ جہاں پہنچ کر وہ مخلوقات سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں. روحانیت کا بشہر بسایا بدن سے دور، ہے نا؟ یہ عالم اجسام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسی ایک روحانیت کے انوار اور تجلیات کے شہر میں وہ بستے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ جو آیت پڑھی گئی اس میں کیا، انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف، الی ربکم اسلمو لہو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے. انیبو الی ربکم یعنی ارجعو الی ربکم بالتوبتی والطاعت، یعنی بالکل ہی 100% اپنے رب کا بن جاؤ توبے کے ذریعے سے اور طاعت کے ذریعے سے. توبہ کر لو غلط باتوں سے، شرک سے، کفر سے، بدعت سے، ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر لو، تائب بن جاؤ. ایک یہ، پھر یہ کہ آپ اللہ کی باتوں کو مانو، ہے نا؟ ان کا مطیع فرما بردار بن جاؤ، بس ختم. اب تم منیب ہو گئے، اب تم منیب الی ربکم ہو گئے. اور اسلموا لہ، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے بالکل مٹا دو، ان کے ہاتھ میں بالکل سپرد کر دو، اسلمو لہو، ان کے سامنے بالکل جھک جاؤ، بالکل فرما بردار بن جاؤ، بالکل جو ہے منقاد بن جاؤ، بالکل ہی کامل منقاد بن جاؤ، اسلمو رہو. قرآن پاک کے الفاظ اور تعبیرات و محاورات جو ہے حیرت انگیز ہے، بہت دلکش، یعنی تمام دنیا کے شیر سے بڑھ کر ہے. شیر کیا چیز ہے قرآن پاک کے سامنے؟ سارے تمام دنیا کے جتنے شیر ہیں، تمام شاعرین کا شیر جو ہے قرآن پاک کی ایک ایک آیات و اعلان اور تعبیر و محاورہ کے سامنے ہیر در ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم قرآن پاک کے اندر ایسی تاثیر ہے، ایسی لذت ہے اور ایسی حلاوت ہے، ایسی اس میں رنگینیاں ہیں اور ایسی اس کی اس میں شان ہے، اور خدا کی قسم ایسی اس کے اندر عجیب و غریب محاسن موجود ہے، آسمانی محاسن. اللہ تعالیٰ کے جمال کا ظہور ہوتا ہے قرآن پاک میں، یعنی یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کا جو ظہور ہوتا ہے کائنات پر، اللہ تعالیٰ کے جمال کا ظہور ہوتا ہے انبیاء کرام پر علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ کے جمال کا ظہور ہوتا ہے اولیاء امت پر، اور صدیقین و صادقین امت پر، اور اولیاء اللہ تعالیٰ کے جمال کا ظہور ہوتا ہے یہ مومنین پر، اور اللہ تعالیٰ کے جمال کا ظہور ہوتا ہے سجدوں میں، عبادت گاہوں میں. اللہ تعالیٰ کے جمال کا ظہور ہوا ہے قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ کے جمال کا اور جلال کا اور عظمتوں کا اس انداز سے قرآن پاک کے اندر ظہور ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا. لو انزلنا القرآن نا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑ پر، وہ پہاڑ جو ہے خاشعا متصدعا، وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا. یہ ترجمہ علامہ شبیر احمد عثمان رحمۃ اللہ کا، وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا. اللہ تعالیٰ کے جمال کا اور جلال کا، عظمتوں کا ایسا ظہور ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے جمال کا تھوڑا سا ظہور فرمایا گیا تھا وہ طور پہاڑ پر، وہ پہاڑ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہے نا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، چور چور ہو گیا، اور اس اللہ تعالیٰ کے جمال کی ایک جھلک کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بے ہوش ہو گئے، ہے نا. غر موسیٰ صائقہ یعنی مخشیاً علیہ، موسیٰ علیہ السلام بالکل بالکل بے ہوش ہو کر گر پڑے، کچھ پتہ ہی نہیں. کہا انہوں نے فرمایا تھا کہ ارنی انظر الیک، اللہ دکھا دیجئے نا اپنی ذات پاک کو، ارنی اپنی ذات پاک کو دکھا دیجئے. ارنی کے معنی دکھا دیجئے، کیا دکھا دیجئے، کہ آپ نے اپنی ذات پاک کو دکھا تو دیجئے، انظر الیک، آپ کی ذات کی طرف میں ایک نظر دیکھ لوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا آپ مجھ کو، ہرگز نہیں دیکھ سکتا آپ مجھ کو، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو آپ، وہاں ہم فیض تقرر مکان و فصو و ترانی، اگر یہ پہاڑ ہمارے جمال کی جھلک برداشت کر سکے پھر وعدہ ہے کہ پھر آپ ہمیں دیکھ لیں گے. اگر یہ پہاڑ سالم رہا تو، اگر اس نے اس کو ہمارے جمال کی جھلک کو برداشت کر لیا، اس کے سٹل کو برداشت کر لیا، تو پھر ہم وعدہ کرتے ہیں آپ ہمیں دیکھیں گے. فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال کا جب ظہور فرمایا پہاڑ پر، تو جعلہ دکا، تو اللہ تعالیٰ کے جمال کے جلوے نے پہاڑ کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. غر موسیٰ صائقہ، اور موسیٰ بالکل بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور ایک تفسیر ہے کہ غر موسیٰ صائقہ یعنی میتن، موسیٰ علیہ السلام بالکل بالکل ہی ان کی موت ہو گئی، جان پرواز کر گئی، نکل گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ فرمایا. تفسیر مظہری میں آئی ہے تفسیر. بات آئی سمجھ میں؟ تو ایک تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جمال کی ایک جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور دوسری تفسیر کے مطابق زندہ کیا رہے تھے، بالکل ہی جان ہی پرواز کر گئی، بالکل ہی ختم ہو گئے. تو پھر جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہوش میں لایا یا کہ پھر زندگی عطا فرمائی، تو پھر معافی مانگنے لگے کہ آپ پاک ہیں اور ہم کیا ہیں، کیسے مجھے ہمت ہوئی کہ میں کہ پہاڑ پر جھلک دکھا دیا آپ نے, اس کو دیکھ کے ہم بے ہوش ہو گئے. تو پھر ہم آپ کو دیکھ لیتے, تو اگر ہم ان کو دیکھ لیتے تو کیا ہم زندہ رہ جاتے؟ نگاہ اولی اے دل نگاہ واپسی ہوتی. کیا بات, ہاں میرے دوستو. تو یہ ہے کہ ایمان, ایمان بھی کیا چیز ہے میرے دوستو؟ خدا کی قسم ایمان کی حقیقت ہے کہ ایمان کیا ہے, اس ذات واحد میں فنا ہو جانا. ایمان کیا ہے؟ اس ذات واحد میں فنا ہو جانا. حکیم الامت مجدد الملہ مولانا شاہ صاحب علیہ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایمان کے معنی ہے محبت. تو کیا ہوا؟ اللہ پر ایمان لایا, اللہ کی ذات پر ایمان لایا, یعنی اللہ پر اللہ کا عاشق ہو گیا. اللہ کا عاشق ہو گیا اور اللہ کا دیوانہ ہو گیا ہے یہ بندہ, ہے نا. اور جب کوئی کسی کے لیے عاشق ہوتا ہے تو اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور محبوب پر بالکل سو جان سے وہ فدا ہو جاتا ہے. کس کے ایک ساور تھا ہسبینڈ, تو اس کی بیوی ایسی خوبصورت تھی کہ بیوی ایک دفعہ ناراض ہو گئی. تو وہ شاعر تھا, اس نے کہا کہ ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات, جب مزاج یار کچھ برہم نظر آئے مجھے. آپ ناراض ہو گئی ہے, ہے نا, یہ دیکھ کر کے مجھے ایسا لگا پوری دنیا ختم ہو گئی ہے. دنیا ہی ختم, نگاہوں کے سامنے دنیا ہے نہیں. بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ جب عشق عطا ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, اپنی ذات کو بھول جاتا ہے, ہے نا, بالکل بھول جاتا ہے. اپنی ذات سے اس کو ذہول ہو جاتا ہے. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں بے خبردار تیرا. واہ واہ, کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا, تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں بے خبردار تیرا. اور ہمارے حضرت حاجی صاحب رحم اللہ نے کیا خوب فرمایا کہ یا الہی مڑ سے مجھ کو دور کر, یعنی مجھے ختم فرما دے. یا الہی مڑ سے مجھ کو دور کر تاکہ دیکھوں مجھ میں تجھ کو ایک نظر. اور دوسرا نسخہ ہے تاکہ دیکھوں تجھ سے تجھ کو ایک نظر. جب میں ختم ہو جاؤں گا, بالکل فنا ہو جاؤں گا, جب میں نہ رہوں گا, پھر آپ کا دیدار مجھے حاصل ہوگا, ہے نا. آپ کا جمال دیکھنے کا مجھے شرف حاصل ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے اپنی فنائیت, ہے نا, اپنی فنائیت ضروری ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور فنائیت کا وہ مقام جب حاصل ہوتا ہے تو اپنی عبادات کو بھی اس اعتبار سے کہ ہماری ذات کے ساتھ اس کا ایک درجہ تعلق ہے, اس کو ہیز درہیز سمجھتا ہے, عبادات کو کچھ نہیں سمجھتا. اگر عبادات پر اس کی نظر جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیقات کا ظہور ہے, میرا اس میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے. یعنی فنایت کا یہ مقام ہوتا ہے. لاکھوں کروڑوں عبادات کر کے وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ہم بیکار ہیں اور ہم مجرم ہیں, ہے نا, ہم سے کچھ نہیں آتا, پھر معافی مانگتا رہتا ہے. اگر اولیاء کاملین کے درجہ فنا کی بلندی میں اس طرح سے اگر فنائیت حاصل ہوتی ہے کہ اپنی ذات پر نگاہ بالکل نگاہ نہیں ہوتی, اسی لیے سمجھتے کہ کچھ ہمارا نہیں ہے, جب نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی, جبکہ حکم ہوا ہے ہم نے تم کو بنایا ہے, پیدا کیا ہے اپنی معرفت اور محبت اور عبادت کے لیے, تو کچھ بھی ہم نے نہیں ہو سکا. وہ انہوں نے کچھ جو کچھ کیا انہوں نے کیا, ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ہم نے کیا کچھ بھی نہیں کیا, لہذا ہم مجرم ہیں, ہے, تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. جب اولیاء کاملین کا یہ حال ہے, پھر انبیاء کرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو عبدیت و فنائیت ہوا کرتی تھی, اس کا مقام پھر کیا تھا؟ اس فنائیت و عبدیت کی اس بلندی سے وہ اپنے آپ کی طرف نگاہ کیسے فرما سکتے تھے؟ اسی لیے تو وہ تمام انبیاء کرم کثرت سے استغفار کرتے تھے, کثرت سے استغفار کرتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ایک ایک مجلس سے سو سو دفعہ معافی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ معاف فرما دیجئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب کہ قریب تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب لوگ جوگ در جوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو رہا ہے، مسلمان ہو رہا ہے، اب جو ہے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ کام پورا ہو چکا ہے، فصب بحمد کا واستغفر، ہے نا، لہذا اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے جیسا کہ آپ کی عادت ہے اور ان سے معافی بھی مانگ لیجئے جیسا کہ آپ کی عادت ہے. آپ کی عادت مستمر رہا ہے کہ آپ ہماری تسبیحات و تحمیدات کرتے رہتے، فصب بحمد ربی کا کہ کیا مطلب کہ تسبیح بھی پڑھیے اور حمد بھی کیجئے، یعنی یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ اللہ کی پاکی بھی بیان کرتے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ کے محاسن کو بھی بیان فرماتے تھے، دونوں پاکی بھی بیان فرماتے تھے محاسن کو بھی بیان فرماتے تھے. عجیب و غریب بات ہے، سبحان اللہ، ہے نا، یہ توحید کامل پر ایمان کا ظہور اسی طریقے سے ہوتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی اس کی نگاہ میں ہوتی ہے اور اپنی ذلت نگاہ میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے محاسن اس کی نگاہ میں ہوتے ہیں، جمال اللہ تعالیٰ کا اس کی نگاہ میں ہوتا ہے اور اپنی بدنمائی ان کی نگاہ میں ہوا کرتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اپنے عیوب اپنے نقائص ان کی نگاہوں میں ہوتے ہیں، یہ بات ہے. تو اس لیے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ استغفرو، معافی بھی مانگ لیجئے. بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو ہر نبی صدیق ہوتا ہے، ہر نبی صدیق بھی ہوتا ہے. تو یہ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ نبوت کا مقام سب سے اونچا ہے یا کہ صدیقیت کا مقام سب سے اونچا ہے، ولایت کا مقام سب سے اونچا ہے، کیا ہے یہ؟ تو تمام اولیاء اللہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع دار ہوتے ہیں، ان کے غلام ہوتے ہیں، لہذا جو غلاموں کی ولایت ہے وہ انبیاء کی نبوت سے بہت نیچے درجے کی چیز ہے اور انبیاء کی ولایت سے بھی بہت نیچے درجے کی چیز ہے، یہ نیچے درجے کا مقام ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور انبیاء کرام کی جو اپنی ولایت ہوتی ہے، اپنی صدیقیت ہوتی ہے، انبیاء والی ولایت اور انبیاء والی صدیقیت وہ انبیاء والی نبوت کے مقام سے بہت بڑھ کر ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جو ولایت و صدیقیت ہے وہ مقام اپنے مقام نبوت سے وہ ولایت کا مقام اور صدیقیت کا مقام ان کا والا وہ بہت اونچا ہوتا ہے، کیونکہ مقام ولایت و صدیقیت میں اپنی ذات پر نظر ہی نہیں، بالکل 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 اللہ کی ذات ہی پر 100% نظر ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں. اور مقام نبوت میں مخلوق پر نظر ہوتی ہے برائے خالق. بات آئی سمجھ میں؟ تو صرف خالق پاک پر نظر ہونا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق پر بھی نظر ہونا اگرچہ وہ خالق ہی کے لیے ہو، دونوں میں تو فرق ہے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سورہ تبت یدا بلحب، یہ بھی قرآن پاک ہے، یہ بھی کلام اللہ کا کلام ہے. اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ اخلاص یہ بھی اللہ کا کلام ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کا کلام ہونے میں دونوں کا اشتراک ہے، یہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام، لیکن اس اعتبار سے کہ سورہ ابو لہب میں ابو لہب کا ذکر ہے اور سورہ اخلاص میں صرف اللہ ہی اللہ کا ذکر ہے. خدا کی قسم سورہ ابو لہب سے سورہ اخلاص بہت بڑھ کر ہے. یہ علماء دین میں اس بات میں اختلاف ہے، اس بات پہ اختلاف ہے کہ بھائی اللہ کے کلام کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے، ایک آیت دوسری آیت سے، ایک سورہ دوسری سورت سے، یہ افضل ہے کہ نہیں؟ یہ مختلف، یہ ایک مسئلہ ہے مستقل. تو بہت سے علماء نے، یعنی بعض علماء نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام، دونوں برابر ہے. لیکن محی السنہ ابن العربی رحمہ اللہ، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ہمارے حکیم المتحدث حضرت تھانوی رحمہ اللہ، ان حضرات کا قول ہے اور تمام اور اکثر علماء دین کا قول ہے نا، اور محققین کا قول ہے کہ نہیں، دو دو آیات میں، دو دو سورتوں میں فرق ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ جہاں صرف اللہ ہی اللہ کا ذکر ہے اور توحید کا ذکر ہے، اللہ کے محاسن کا ذکر ہے اور اللہ کے جلال کا جمال کا ذکر ہے، وہ سب آیات اور سورتیں ان آیات اور سورتوں سے بڑھ کر ہے جس کے اندر مخلوقات کا ذکر ہو، ہے نا، کائنات کا ذکر ہو، صدر و حضر کا ذکر ہو، جس میں جو ہے جنت و جہنم کا ذکر ہو، ہے نا، جس میں نعمتوں کا ذکر ہو، جو نعمتوں کا ذکر، منعم کا ذکر نعمتوں کے ذکر سے کیوں نہ بڑھ کر ہو، اور خالق کا ذکر مخلوق کے ذکر سے کیوں نہ بڑھ کر ہو. بات سمجھ میں آئی میرے دوست؟ تو جو جہاں جہاں جنت و جہنم کا ذکر ہے، مخلوقات کا ذکر ہے، کائنات کا ذکر ہے، وہ سب آیات اس اعتبار سے اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام ہے، ظاہر ہے کہ اس کی بہت بڑی بلندی ہے. لیکن وہ آیات جن کے اندر جو صرف اللہ ہی اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا کلام بھی ہے، اور اس اعتبار سے کہ اس کے اندر مخلوق کا ذکر مطلق نہیں ہے، وہ ان آیات صورتوں سے بڑھ کر ہے جس میں مخلوق کا ذکر ہے، اگرچہ وہ خالق پاک ہی کا کلام ہے. بہرحال میرے دوستوں، کہاں سے ہم کہاں پہنچ گئے؟ اللہ تعالیٰ معافی فرما دے، مجھے بہت معافی مانگتے اپنے مالک سے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ان سے محبت کی توفیقات سے نوازے، فدائیت اور فنائیت کی دولت سے نوازے، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، اور تمام رشتہ داروں کو، اور تمام کائنات کے تمام احباب و محبین کو، اور سب دوستوں کے دوستوں کو، متعلقین کی متعلقین کو بھی، اور تمام علماء دین، مشائخ امت کو، سالکین طریقت کو، اور علماء دین اور طلباء کرام کو، تمام مسلمانوں کا اللہ قبول فرمائے، تمام مسلمانوں کی اس دولت سے اللہ تعالیٰ نواز. ہاں تو میرے دوست، ایک تو ایمان ہے اور ایک چیز اخلاص ہے. اخلاص کچھ تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا؟ اخلاص کیا ہے میرے دوستو؟ بالکل اعمال و عبادات میں ان کا ہو کے رہنا، انہی کی ذات پر، اللہ کی ذات پر نگاہ کا مرکوز ہو جانا ہے، یعنی بالکل مسلط ہو گئے کہ ہم اللہ ہی اللہ کے اور کسی کے نہیں ہے، نہیں ہو کسی کا تو کیوں ہو کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. یہ اخلاص ہے میرے دوستو. اخلاص کی دوسری تعبیر توحید بھی ہے. بات سمجھ میں آئی میرے دوست؟ بہرحال تو ایک تو یہ اخلاص ہے، ایمان ہے، پھر اخلاص ہے، اور کیا ہے؟ اللہ کی محبت، دل میں اللہ کی محبت، ان کی چاہت ہو، ان کے لیے بے چینی اور بے قراری ہو. محبت جب دل میں آتی ہے کسی کے لیے، اور درجہ عشق تک وہ محبت پہنچ جاتی ہے، تو ہر وقت وہ محبوب پاک کی تلاش میں بے قرار رہتا ہے، ہے نا. ہمارے صاحب عبدالغنی صاحب پھول پور رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اے قرار جان بے قرار، جان بے قرار، ہماری جان بے قرار ہے، آئے محبوب پاک آپ کے لیے کہ آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں قرار مل سکتا ہے، سوائے اس کے قرار ملنا محال ہے، محال ہے، اور بالکل محال ہے. اے قرار جان بے قرار، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بھی سکون ہے نہ آرام ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا بالکل سکون نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، محبوب پاک ہی کی یاد سے، ہے نا، محبوب پاک ہی کی ذات کے ذریعے سے ہمیں سکون مل سکتا ہے. دیکھو یہ دوستو، بذکر اللہ کے دو معنی ہے، ہے نا. تو بعض حضرات نے پہلے معنی کو ترجیح دی ہے، وہ کیا ہے؟ بذکر اللہ ہے، کہ اللہ کے، اللہ کا بندوں کو یاد کرنے ہی سے سکون مل سکتا ہے. یہاں ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر ایک فعل ہے، تو اس کا فاعل اللہ ہے. اللہ جب یاد فرمائے، اللہ جب ذکر کرے، اللہ جب یاد کرے بندوں کو، وہ مرتبہ جب پیدا ہو جائے، پھر سکون ملے گا. جب اللہ بندو کو چاہے اور اللہ بندو کو اپنی یاد میں رکھے ہمیشہ، یعنی خوشی کے مرتبے پر، تو پھر یہ اس بندے کو سکون مل سکتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کرنے ہی سے، اللہ تعالی کے یاد کرنے ہی سے بندوں کو سکون اور راحت مل سکتی ہے، ہے نا. واہ واہ واہ. اور ایک تفسیر یہ بھی ہے، اللہ، ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ بذکر اللہ ہے، یعنی بندوں کا اللہ کو یاد کرنے ہی سے کہ دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، قرار ملتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی بندے جب اللہ کی یاد کرے اس وقت ان کو قرار ملتا ہے. دونوں ترجمہ صحیح ہے, لیکن ایک تو یہ ہے کہ بندے اللہ کو یاد کرے اس سے بھی قرار ملے گا, لیکن یہ درجہ ہے ثانوی میں, یہ نچلے درجے میں ہے. یہ الحمدللہ اپنے اکابر کی برکت سے میں یہ شرح کر رہا ہوں. تو بندہ جب اللہ کو یاد کرے اس وقت بھی سکون ملے گا, قرار ملے گا. یہ یاد بھی مستلزم سکون و قرار تو ہے, لیکن جب خود حق تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد فرمائے تو اس قرار کے کیا مرتبہ ہوگا, اس سکون کا کیا مرتبہ ہوگا. یعنی ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو چاہیں, اور یہ کیا ہے کہ وہ خود ہمیں چاہے. بات سمجھ میں آئی میرے دوست؟ میں کیا چاہتا ہوں وہی چاہتے ہیں. جب خود وہ چاہے تو کیا پھر کیا حال ہوگا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یوں کہیے کہ جس کو دوسری آیت میں فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کے چاہے آپ کی طرف جذب فرما لیتے ہیں, اپنا بنا لیتے ہیں, تو وہی مرتبہ ہے. اگر یہ ذکر اللہ اگر فاعل ہے ذکر کا, تو وہی مرتبہ ہوگا کہ محبوب پاک نے خود اس کو اپنے لیے چھانٹ لیا اور اپنے لیے اس کو منتخب فرما لیا کہ تو میرا ہے, فرما دیا کہ تو میرا ہے. پھر جب انہوں نے خود فرما دیا تو میرا ہے, اب یہ اون کا بن کے ہی رہے گا. بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں, اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت دل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان قیامت میں مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں, اللہ کی بات زیادہ ماننے والے ہیں, اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے فدا کرنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بالکل کامل فرما بردار ہیں کہ اللہ کو بالکل ناراض نہیں کرتے. اور بالکل ناراض نہیں کرتے اس کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے, اور اگر ان کو اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام, کوئی بات, کوئی حرکت صادر ہو گئی ہے تو گناہوں سے توبہ کر کے معافی مانگ کر پھر ان کو راضی کر لے, یہ بھی متقی ہے. بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ اگرچہ بالکل فریش اور خالص متقی کا درجہ سب سے اونچا ہے, لیکن جو تائبین ہیں متقین کے بعد بالکل قریب تر تعلقات کے ساتھ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوبین میں شمار ہوتے ہیں. متقین یہ اعلیٰ درجے کے مقربین اگر ہیں تو بالکل اس کے بعد ہی متصل درجے میں یہ تائبین بھی مقربین میں شامل ہے. تائبین بھی محبوبین میں اور مقربین میں شامل ہے. قرب تقوی سب سے اعلیٰ ہے, اور قرب توبہ یہ بھی کم درجے کا نہیں, اس سے بالکل متصل درجہ ہے. بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی تھی تو ان کو دنیا میں بھیج دیا, انہوں نے بہت رویا اور آنسو بہائے اور خوب معافی مانگی, اور پھر ان کی معافی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں معاف کرتے ہیں, تمہاری اولاد سے بھی اگر غلطی ہو جائے بس یہی قصہ رہے گا, وہ معافی مانگیں گے, ہم ان کو معاف کر کے اپنا بنا لیں گے. تو آدم علیہ السلام کے اس عمل کے اور واقعہ کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ درس سے محبت عطا فرمایا اور درس سے قرب عطا فرمایا, کہ جس طرح کے وہ پہلے تو تھے مقرب ہے نا, پھر جبکہ ان سے چوک ہو گئی اس کے بعد پھر ہم سے معافی مانگ لی, ہم نے معافی دے کر پھر ان کو اپنا مقرب ہی بنا لیا ہے, بلکہ پہلے مرتبے سے زیادہ قرب ان کو عطا کیا ہے. جب سے چوک نہ ہوئی تھی اس وقت جو قرب ان کو حاصل تھا کہ خدا کی قسم اس سے بڑھ کر ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو قرب عطا فرمایا. لہذا کیونکہ پسلن کے بعد, گناہوں کے بعد اگر وہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اس کے اندر ایک غم شدید ہوتا ہے کہ کیوں ہم نے ایسی غلطی کی تھی. زندگی بھر اس پر ندامت تاری رہتی ہے, اور یہ ندامت اس کو اونچائی عطا کرتی رہتی ہے, اونچائی کے منازل کی طرف, معارج کی طرف اس کو لے جاتی رہتی ہے یہ ندامت. لہذا گھبرانا نہیں ہے نا, کام کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ اور اکابر کے طریق پر خدا کی قسم جمنا, اس پر قائم رہنا, برقرار رہنا, اور اسی پر جینا اور مرنا, خدا کی قسم پھر خدا کی قسم, بالکل لازم ہے, واجب ہے. اس سے ہٹنا بالکل ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ماخذ العلم عن اکابرہم، کہ اللہ کے بندے جب تک علم اکابر دین سے حاصل کریں گے، دین کی سمجھ اور فہم اور تعلیم و تربیت اکابر دین سے حاصل کریں گے، وہ بالکل دین پر قائم رہیں گے، بالکل اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمتیں، عنایات، کرم سب کچھ ان کے ساتھ شامل ہوں گی اگر وہ دین پر ہے. خیر یہ دین کا بھی ایک نام ہے میرے دوستو، تمام نعمتیں خیر ہے تو دین خیر نہیں ہے، دین سب سے بڑھ کر خیر ہے، دین سب سے بڑھ کر خیر ہے. لا یزال الناس بخیر، ان کے کیا معنی کہ جب تک لوگ یعنی اکابر دین کے علوم کا اتباع کریں گے، لوگ اللہ کے بندے جب تک اکابر دین کے علوم و تعلیمات و تشریحات و توضیحات کے پابند رہیں گے تو کامل دین پر وہ مکمل قائم رہیں گے، کامل دین پر وہ مکمل قائم رہیں گے. بات سمجھ میں آئی میرے دوست؟ یہ مطلب ہے. فائزہ اخذو عن اساقیم و شرارہم، جبکہ دین کا فہم وہ حاصل کریں گے، دین کا علم حاصل کریں گے، جو اکابر کو چھوڑ کر، ان کا تقابل تو ہے، ان کو چھوڑ کر اگر وہ چھوٹوں سے دوسروں سے وہ علم حاصل کرتے ہیں اور شریروں سے حاصل کرتے ہیں، ہے نا، جن کا عقیدہ خراب ہے، زندگی خراب ہے اور برباد ہے، ایسے لوگوں سے اگر دین سیکھتے ہیں ہلاکو، وہ بالکل ہلاک ہو جائیں گے، دین کے ساتھ کوئی تعلق درحقیقت ان کا نہیں رہے، باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے، ہے نا، اور ان کا بنا لے 100%. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبی کریم. ہاں اسی پر بولنا ہے.
الحمدللہ جی عظیم الشان انترجاتک اردو بیان اللہ رب العالمین حضرت جیر مبارک مجلسے اپستھت ہوئے شنار ہمارے کے اللہ توفیق دلین بشر بھی پرانتے ای بیانٹا ای مہرتے شنتے تھکے انکے سی بھی سنکت ایک اردو تے رپورٹ لکھے پاٹھے کراچیر گورپاتو سالکین پک جناب انجینئر عامر کمال صدیقی صاحب گورپاتو سالکین پک جزاک اللہ انڈیا لکھنؤ اور کچھا کچھ مولانا عثمان عرفان صاحب کے لکھسن حضرت جی راج کے بیان بھی جی انڈیا تھے کس قدر جازیب بیانی ہے آہ کیا حق کی ترجمانی ہے دیدائے دل بھی پانی پانی ہے تیری الفت کی مہربانی ہے تیرے رخسار پر یہ لال و گہر شدت عشق کی نشانی ہے کراچیر گورفت السالکین پکھو تھے پاٹھانو میسج پڑے سنا چھی. الحمدللہ آج کا عظیم الشان بیان جو کہ خانقاہ امدادی اشرفیہ ڈھالکا نگر سے ساری دنیا میں لائیو نشر ہو رہا ہے، یہ 20 ممالک میں 200 سے زیادہ مقامات پر سنا جا رہا ہے،
20 دیش دوسروں بھی جگہ تلوکر سنتے چلو.
وہ ممالک یہ ہے سعودی عرب، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، عرب امارات، قطر، افغانستان، بحرائن، ہالینڈ، عمان، نیپال، ملیشیا، کویت، پاناما، بریٹین، فرانس، دکھن افریقہ، کینیڈا ایوں امریکہ. اس کے علاوہ ملک کے چھوٹے ملک میں پاکستان اس کے علاوہ ملک کے چھوٹے اور بڑے شہروں اور دیہاتوں میں ٹیلی فون کے ذریعے بھی 100 سے زائد مقامات پر بھی سنا جا رہا ہے. مسجد اختر میں جناب فیروز صاحب، مفتی الیاس صاحب، سوات کے جامعہ تعلیم القرآن کے محتمیم مولانا محب اللہ صاحب اور دیگر خدام مجلس سے مستفید ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے سالکین کرام اور مسجد اختر کے معتکفین حضرات بیان سے خوب مستفید ہو رہے ہیں. جناب حافظ ضیاء الرحمان بھائی، مولانا فہیم صاحب، آصف کمال صاحب، مولانا سلمان میمن، عمران میمن اور دیگر تقریباً تمامی حضرت والا دامت برکاتہم کے غلام اور دیگر محبین کرام اپنے اہل خانہ اور احباب کرام کے ساتھ بیان سے مستفید ہو رہے ہیں. مرکز تربیت خواتین میں بھی کافی خواتین بیان سے مستفید ہو رہی ہیں. جناب ممتاز صاحب مدرسہ امدادیہ میں اپنے احباب کرام اور دیگر حضرات کے ساتھ بیان سن رہے ہیں. جناب حافظ محمد احمد صاحب بھی اپنے احباب کے ساتھ بیان سے مستفید ہو رہے ہیں. رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کے اس عظیم شان، کمیاب و نایاب خزانہ آتش عشق الہی کے فیض کو عام اور تام فرمائیں. اور ہم سب کو خوب خوب قدردانی کی توفیقات سے نوازش فرمائیں، اور خوب خوب مستفید فرمائیں، اور نقش قدم اکابر پر جینا اور مرنا اپنے مرشد محبوب دامت برکاتہم کی برکت سے عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کو کروڑوں کروڑوں جانے توانا عطا فرمائیں، اور کم از کم 120 برس کی حیات طیبہ و طویلہ ماں عافیت کاملہ دائمہ اور تام عطا فرمائیں۔ تمام امراض سے بالکلیہ نجات عطا فرما کر شفائے کامل عاجل اور مستفیر عطا فرمائیں، شفائے کامل عاجل اور مستمر عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مولا رحمت للعالمین، بحرمت رحمت للعالمین سید المرسلین اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ملک اور بیرون ملک سے بہت سے احباب حضرت والا دامت برکاتہم سے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی ہے، بہت سے امراض سے شفا کے لیے
دعا کرو بھائی سب لوگ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغزى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا وما أعلنا ما أسررنا ما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت۔ اللهم اغسل خطايانا بماء السل والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب۔ اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور معرفتك أبدا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذريات قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيت يا أرحم الراحمين۔ اللهم سبكم معاف فرما دیجئے، اللهم سبكم معاف فرما دیجئے، اللهم سبكم معاف فرما دیجئے، اللهم سبكم اپنا بنا لیجئے، اپنے کرم سے اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ اولیاء صدیقین میں کاملین، اولیاء صدیقین کاملین میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم پر راضی ہو جائیے، اے اللہ خوش ہو جائیے، ہم پر راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہمیں خوش فرما دیجئے، آپ بھی خوش ہو جائیے اور ہمیں بھی خوش فرما دیجئے۔ اے اللہ توفیق کی بندگی سے ہمیں نوازش فرما دیجئے، حیات تقوی عنایت فرما دیجئے، اور دوا میں ذکر اللہ، کثرت ذکر اللہ، ذکر اللہ پر دوام اور ذکر اللہ کی کثرت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ استقامت علی الدین، استقامت علی التقوی، استقامت علی طریق الاکابر ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اکابر کے طریق پر، اکابر کے نقش قدم پر جینا بننا نصیب فرمائے۔ آپ اے اللہ آپ کی محبت و معرفت خوب عطا فرما دیجئے، کامل محبت کامل معرفت عنایت فرما دیجئے، اور کامل بندگی اور کامل یاد الہی سے ہمیں نوازش فرما دیجئے۔ اے اللہ رضا کامل عنایت فرما دیجئے، قرب کامل عنایت فرما دیجئے، ولایت خاصہ اولیاء صدیقین کاملین عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، اور تمام دوستوں کو، سب کو قبول فرمائے. اے اللہ، عافیت دارین ہمیں عطا فرما دیجئے، فلاح دارین عطا فرما دیجئے، دونوں جہان کی کامیابی ہمیں عنایت فرما دیجئے. اے اللہ، ہم سب کو، ہمارے مریض، تمام مریضوں کو، اور تمام ہمارے دوستوں کے خاندان میں جتنے مریض ہیں، سب مریضوں کو، تمام عالم کے تمام مسلمان مریضوں کو شفا کامل عاجل دائم مستمر عنایت فرما دیجئے. ہر غم تکلیف کو دور فرما دیجئے، ختم فرما دیجئے، سکون عطا فرما دیجئے. ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو اے اللہ صحت و عافیت ظاہری باطنی کامل مکمل عنایت فرما دیجئے. دین بھی ہمیں خوب عطا فرمائے، دنیا بھی ہمیں خوب عطا فرمائے. کسی مخلوق کی طرف ہمیں محتاج نہ بنائیے، مخلوق کا محتاج ہمیں نہ بنائیے، اے اللہ، ہماری سب ضرورتیں خزانہ غیبیہ سے پوری فرما دیجئے. تمام حاجات اپنے کرم سے، خزانے کرم کے کرم سے آپ پوری فرما دیجئے. تمام مشکلات حل فرما دیجئے، ہموم و غموم کو ختم فرما دیجئے، سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرما دیجئے. اے قرار جانب قرار، ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے ذریعے سے، اپنی رضا اور قرب کے ذریعے سے قرار کامل عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اپنی اطاعت کا، اپنی اور کامل اطاعت کی زندگی ہمیں عطا فرما دیجئے. اطاعت عبدیت فنایت کی نعمتیں ہم سب کو عنایت فرما دیجئے. اے اللہ، ہم سب کو قبول فرمائے، تمام عالم کے تمام علماء دین، مشائخ امت، طلباء کرام، سالکین طریقت، سب کو قبول فرمائے، تمام مسلمانوں کو بھی قبول فرمائے، سب کو متعین بنا دیجئے، فرماوردار بنا دیجئے، مشغول عبادت فرما دیجئے، مشغول یاد الہی فرما دیجئے، اور رزق حلال خوب عطا فرما دیجئے. ہم روزگار میں خوب برکت عطا فرما دیجئے تمام مسلمانوں کے، اور ہمارے اور تمام ہمارے دوستوں میں جتنے تاجرین ہیں، سارے عالم کے مسلمانوں میں جتنے تاجرین ہیں، سب کی تجارت میں تصور سے کہیں زیادہ برکتوں کی بارشیں فرما دیجئے. اور خاص طور ہمارے دینی مدارس میں، دینی مرکزوں میں، دینی معاہد میں جو لوگ اپنے مال کے ذریعے سے خدمت کرتے ہیں، ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اعمال میں بھی آپ کی محبت کے راستے میں ان کو ترقیات عظیم عطا فرمائے، اور ان کو ان کے مال میں بھی، تجارت میں بھی برکتوں کی بارش فرما دیجئے. اے اللہ، ہم سب کو اپنا بنائے. اے اللہ، ہمارے تمام مسلم ممالک پر، بنگلہ دیش پر، اور تمام اسلامی ممالک پر رحمتوں کی بارش فرما دیجئے، برکتوں کی بارش فرما دیجئے. اے اللہ، اور خزائن کی بارش فرما دیجئے. ہر اعتبار سے اسلامی ممالک کو طاقتور فرما دیجئے، دینی قوت کے اعتبار سے بھی، اور مالی قوت کے اعتبار سے بھی، اور فوجی طاقت کے اعتبار سے، اسلحہ کی طاقت کے اعتبار سے بھی، ہر طرح مسلم ممالک کو عظیم الشان ترقیات عنایت فرما دیجئے، اور عظیم الشان دبدبا شان شوکت عطا فرما دیجئے، سہولت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، فلسطین کی حفاظت فرمائیے، غزہ کی حفاظت فرمائیے، سوریہ کی حفاظت فرمائیے، اور تمام ان ممالک کو دشمنوں سے حفاظت فرمائے، دشمنوں کے تمام سازشوں کو آپ چور چور فرما دیجئے، اے اللہ، اسلامی ممالک کے خلاف دشمنوں کی تمام سازشوں کو چور چور فرما دیجئے، ختم فرما دیجئے، اور ان ظالموں کو، وہ لیڈر جو مسلم ممالک کے خلاف مختلف سازشیں بناتے ہیں، سازش کرتے ہیں، ان سب لیڈروں کو بھی، ان ممالک کو بھی اے اللہ آپ توفیق توبہ عطا فرما دیجئے. اگر ان کی قسمت میں توبہ نہیں ہے تو قہر و غضب کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کر دیجئے، بالکل ختم فرما دیجئے، صفائے ہستی سے بالکل مٹا دیجئے، بے نشان فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں اپنا بنائیے، آپ بھی ہمارے بن جائیے. اے اللہ، استقامت عطا فرمائے، کبھی کی غلطی ہو گئی تو ہمیں توفیق توبہ بھی عنایت فرما دیجئے، توفیق توبہ کے ذریعے سے پھر ہمیں اپنے مقربین میں ضرور شامل فرما لیجئے. یا رب العالمین، کفر سے، شرک سے پناہ مانگتے ہیں، اور ارتداد سے پناہ مانگتے ہیں، مردودیت سے پناہ مانگتے ہیں، نفس شیطان کے دھوکے سے اللہ شیطان کے دھوکے سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ صراط المستقیم کی ہدایت کاملہ ہمیں عطا فرما دیجئے. رمضان مبارک کی بڑی ناقدی ہم سے ہوئی ہے, ہمیں معاف فرما دیجئے. رمضان مبارک کے تمام انوار و برکات اور نعمتوں سے ہم سب کو نوازش فرما دیجئے, اور خاص طور یہ عرش آخر کے تاک راتوں کی برکات سے اور شب قدر کی نعمت سے ہمیں ضرور بھی ضرور مشرف فرما دیجئے اپنے کرم سے. اللہ قبول فرما دیجئے. اللہ رب العالمین, یا رب العالمین, تمام دینی مدارس کی ضرورتیں پوری فرما دیجئے, دینی معاہد, دینی مراکز کی حاجات پوری فرما دیجئے, خاص طور ہمارے جامع حکیم الامت کی تمام حاجتیں پوری فرما دیجئے, منصوبات کو قبول فرمائے اور اس کی تکمیل بھی فرما دیجئے. اور وہ مدرسہ عبداللہ ابن مسعود وہاں جو ہے اس کو بھی قبول فرمائے اور اس کی ضرورتوں کو بھی خزانے غیبیہ سے پورے فرما دیجئے, پوری فرما دیجئے, تمام ضرورتیں پوری فرما دیجئے, اور جو قرضے ہیں اس کو آج جلد اتار دیجئے. اے اللہ, تمام دینی مدارس مراکز کے قرضے, تمام مسلمانوں کے قرض اپنے کرم سے اپنے خزانے کے ذریعے سے ضرور اتار دیجئے. جس کو جو تکلیف ہے دور فرما دیجئے, جس کی جو حاجت ہے سب نیک حاجات پوری فرما دیجئے. یا رب العالمین, یا رحم, بار بار حاضری حرمین شریفین کی نعمت سے ہمیں مشرف فرمائے. جو حضرات حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں ان کے سفر کو آسان فرمائے, اور خوب سائے رحمت میں ان کو تمام کام کرنے کی اعمال پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مدینہ منورہ میں فاد انور کو نرین اولاد سے ضرور نوازش فرمائے اپنے کرم سے, یا رب العالمین. اور فیروز محمود صاحب کراچی کے, ان کے دونوں بیٹیوں کو نیک اولاد ضرور عطا فرما دیجئے. ہمارے یہاں بیسا کی ہاؤسنگ میں حاجی سہاگ ہیں, ان کو بھی آئے اللہ نیک اولاد ضرور عطا فرما دیجئے. اور جن لڑکیوں کے لیے, لڑکوں کے لیے رشتے کی ضرورت ہے, ان کے رشتے کا انتظام ضرور فرما دیجئے, ضرور بہترین رشتے لگا دیجئے, ضرور بھی ضرور بہترین سے بہترین رشتے کا انتظام فرما دیجئے. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, قبول فرما لیجئے. اللهم انك ملك مقتدر ما تشاء من امر يكون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم.
رابطے کے لیے 0008017158018869.